الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون غرامي قدر بزرگو اور محترم بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں جو مسلمانوں کے لیے کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے محترم مقتدا ہے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایمان اور عمل کا منبع جہاں سے وحدانیت کا درس شروع ہوتا ہے اور جہاں سے رسالت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں آسائشیں ہیں سہولیات ہیں مال ہے اسباب ہیں یہ سب کے سب ایک طرف ملا لیے جائیں اور دوسری طرف قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہو تو قرآن کی سورت ان تمام چیزوں پر زیادہ بھاری ہے، زیادہ عظمت والی ہے، اور انسان کے لیے اس میں قرآن میں فائدہ دنیا کے اسباب اور متاع سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، اسباب ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، وہ انسان کو سہولت پسند بناتی ہیں، وہ انسان کو کاہل بناتی ہیں، سست کر دیتی ہیں، اور اس منزل کا ایک موقع ایسا آ جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو فرشتے آئے اور مقدمہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور جن کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ ایک والے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جو آپ کے پاس ہے اس کا آپ کیا کریں گے، یہ بھی آپ مجھے دے دیجیے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت نے فرمایا بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اسباب اور متاع کی حقیقت یہی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو اگر سونے کا ایک وادی، پہاڑ اور جنگل دے دیا جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ اس ایک کے ساتھ ایک اور بھی مل جاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ رحمان بابا پشتو کے عظیم شاعر وہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا پیٹ صرف اور صرف ایک چیز سے واقعی بھرتا ہے اور وہ چیز قبر کی مٹی ہے، تب جا کے اس کو سکون آتا ہے، تب جا کے یہ خاموش ہوتا ہے، اور تب جا کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بحیثیت ایک مسلمان کے جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے خطے کا جائزہ لیتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلم امت کی حالت اور اس کی جو حالت زار بنی ہے، جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو کلیجہ غم سے پٹھنے لگتا ہے اور دل پریشانی کی وجہ سے مضطر ہو جاتا ہے، اور کہنے کو 2 عرب سے زیادہ مسلمان اس دنیا کے اندر مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں موجود ہیں۔ آخری مرتبہ جہاں تک مجھے یاد تھا 57 اسلامی ممالک اور سلطنتیں دنیا میں آباد تھیں. کل ایک ساتھی نے بتایا کہ اب وہ 59 ہو چکی ہیں, 59 ہو چکی. نمبر میں تو ترقی ہے, تعداد میں تو بڑھ ہے, آبادی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, انسانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. 59 سلطنتیں اور ملک بھی اللہ نے مسلمانوں کو نصیب کر دیے. اتنی بڑی منزل اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ, ہم نے اس سے کیا فائدہ لیا ہے؟ کس طرح امت محمدیہ کی ترقی کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو آخر کیا وجہ ہوئی ہے, کس کی نظر لگی ہے کہ 59 اسلامی ملک تو چھوڑیے, 2 اسلامی ملک اور 2 قومیں, 2 نیشنز کے درمیان بھی کسی قسم کا کوئی اتحاد, کوئی یگانگت موجود نہیں ہے. میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں, اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مرنا نہیں مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. پوری کی پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ موت کے وقت جس عقیدے پر انسان مر رہا ہے, جس مذہب پر انسان مر رہا ہے, اگرچہ اس نے ساری زندگی بہت حج کیے ہوں, بہت روزے رکھے, بے حساب نمازیں پڑھی ہوں, لیکن اعتبار, انما الاعمال بالخواتیم حدیث میں ہے, اعتبار خاتمے کا ہے. اور ابو طالب نے جو انتقال کے وقت کہا تھا, علی ملت عبد المطلب, علی ملت عبد المطلب, اس کا مطلب یہی تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کی ملت پر نہیں ہوں, میں اسلام کی ملت پر نہیں ہوں, بلکہ وہ ملت, وہ مذہب, وہ طریقہ جو قریش اپناتے تھے بت پرستی کا, اس طریقے پر میں موجود. یہی وجہ ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے, کتنا عظیم مرتبہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم اور پیارے چچا ہیں, لیکن جب تک اسلام اور ایمان کی علی الاعلان قبولیت نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انک لا تہدی من احببت, ہمارے محبوب پیغمبر آپ اگر چاہیں کہ فلاں شخص ضرور ہدایت پالے, ضرور مسلمان ہو جائے, تو یہ لازم نہیں. یہی تو بندگی ہے, یہی تو بشریت ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اور آپ کی خواہش پر کائنات کے فیصلے ہوتے, تو وہ صحابی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو شاء اللہ وانت، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا صرف اللہ کی مشیت ہے، میری مشیت اس چیز میں کوئی حیثیت اس کی نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا احسان عظیم ہے اور اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ تمام عمر ہم اور آپ سجدے میں رہیں تو بھی ہم اللہ کے فضل اور احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم نعمت نصیب کی ہے، ہمیں اس کے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا فرد بنا دیا ہے، ہمیں احادیث اور سنت نبویہ کے پاک پیغامات سنا دیے ہیں، سمجھنے کی توفیق دے دی ہے، اور عمل کرنے کا جذبہ، عمل کرنے کا داعیہ دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسا عمل کروں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب احساس جاتا رہے، جب وہ داعیہ اور جذبہ چاہتا رہے جو اللہ کو راضی رکھنے کا آپ کو شوق دلاتا ہو، اور وہ جذبہ اور وہ احساس ہی باقی نہ رہے جو دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی آپ کو ترغیب دیتا ہو، تو پھر یہ لمحہ فکری آئے. ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایمان کا جذبہ بھی موجود ہے اور اعمال کرنے کا جذبہ بھی موجود، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ علم ضروری ہے. ایک انسان کو اگر علم نہ ہو اور وہ جمعے کی نماز 20 رکعت پڑھے، تو 20 رکعت کی نماز اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ فرض ادا ہوتا ہے، نہ سنت ادا ہوتی ہے، نہ مستحب ادا ہوتا ہے، بلکہ جب آپ عالم سے پوچھیں گے تو عالم آپ کو جواب دیں گے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں ہے. کوئی شخص عصر کی نماز 40 رکعت پڑھ لے، مغرب کی نماز 60 رکعت پڑھ لے، عشاء کی نماز 100 رکعت پڑھ لے، تو بھی عالم ان کو کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں اتباع سنت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں اتباع قرآن نہیں تھا، اور اس لیے کہ اس میں وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ رائج راستہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلایا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، طریقہ بتایا ہے، وہ چیزیں اس عمل میں موجود نہیں. اور ایسا عمل جس کو دین بنا کر پیش کرتے ہوں لیکن حقیقت میں دین کے اندر نہ اس کی کوئی دلیل ہو، نہ کوئی اس کا اشارہ ہو، نہ اس کا کوئی ثبوت ہو، ایسے عمل کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت کا انجام وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم ہے. اعاذنا اللہ منہا وإیاکم. تو دیکھیے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ایک عبادت ہے. جس طرح یہ ساری کی ساری عبادتیں عملی ہیں, اس طرح مسلمان کا اپنی زندگی میں دین اور شریعت کا پابند رہنا اور شرعی حدود کا احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے. ایسی تھوڑی جنتیں ملتی ہیں. افحاسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, نہ تم پہ آزمائشیں آئی ہوں, نہ تم پہ امتحانات آئے ہوں, نہ تکلیفیں آئی ہوں, نہ تم کو جھنجھوڑا گیا ہو, ایسی فری فنڈ میں جنت کے ٹھیکیدار بن کے جنت میں داخل ہو جائیں. قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں, بلکہ جنت کے حصول کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ضروری ہے. جنت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, اس پیغام پر زندگی اور زندگی کے اختتام تک ایمان کے درجے میں یقین ہونا یہ جنت کے لیے شرط ہے, یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور جس طرح ایمان شرط ہے, دیکھیے آپ غور کیجئے گا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ, کیسا ڈرو؟ جیسے اللہ تعالی کی شان کا تقاضا ہے, جیسے اللہ تعالی کی عظمت کا تقاضا ہے, جیسے اللہ کی کبریائی کا تقاضا ہے. جتنے چھوٹے ہم خود ہیں اور جتنے عظیم ذات اللہ کی ہے, جیسے ہمارا اور اللہ کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, کوئی مقابلہ, کوئی مؤاخذہ ہے ہی نہیں. تو جس طرح اللہ کی عظمت لامحدود ہے, اللہ کی کبریائی, اللہ کی احدیت, اللہ کی صمدیت لامحدود ہے, اسی طرح انسان کو بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی فرما برداری, اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کی خواہش, اس کا بھی لامحدود ہونا قرآن کہتا ہے کہ ضروری. ہم حساب کتاب کرتے ہیں دنیا کے رشتوں میں, آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, آپ سے کوئی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے رشتوں میں ضرور ہیں. اللہ تعالی سے جو تعلق اور محبت آپ قائم کریں گے اس کا اخلاص کے ساتھ ہونا ضروری. اور اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص وہ صفت ہے کہ جو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے عمل پر مجبور کرتی ہے. نہ آپ کو پیسہ چاہیے, نہ آپ کو بدلہ چاہیے, نہ آپ کو کوئی بڑے بڑے انعامات چاہیے, نہ وزارتیں چاہیے, پھر بھی آپ ایک غریب آدمی کی مدد کرتے ہیں, ایک مسلمان کی مدد کرتے ہیں, ایک لاچار کا ساتھ دیتے ہیں, مصیبت زدہ کو مقام دیتے ہیں, آفت زدہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور بدلے میں کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالی کی رضا, اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت مطلوب ہے، یہ اخلاص ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چیز یہ جذبہ اخلاص کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا نکال دیں، ختم کر دیں، تو دنیا کے اندر خیر کا داعیہ ہی باقی نہیں رہتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ذرا انسان اس بارے میں فکر کرے کہ وہ لوگ جو اپنے اوقات سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم دہریاں ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم اللہ کے وجود کے منکر ہیں، الیاذ باللہ کوئی خدا نہیں، تو ان سے سوال تو یہ بنتا ہے نا، اس کا بالفاظ دیگر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے. جب خدا ہی نہیں ہے تو کسی کی رضا ہی نہیں، اب جب رضا ہی نہیں ہے تو پھر خوشی کس بات کی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے فلسفے کے مطابق، اور یہ ایتھیس کے ایک بہت بڑے اسکالر نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ سچ کہو تو ہمارے عقیدے کے مطابق نہ کوئی بھلائی ہے، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی احسان ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی ظلم ہے، کچھ ہے ہی نہیں. جانور کی طرح جو اس کا دل چاہے، جہاں دل چاہے منہ اٹھا کے چل دیے، جدھر جو دل چاہا وہ عمل کر لیا، اور چونکہ اوپر کوئی ہے ہی نہیں، رب خالق ہے ہی نہیں، تو اس لیے اخلاص کا جذبہ ہی نہیں ہے. اور جب اخلاص کا جذبہ نہ ہو تو خدا کی قسم بیٹا ماں کے ساتھ بھی اچھائی کرنے کا قائل نہیں رہتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اگر بھلائی اور نیکی کروں تو مجھے کیا چیز ملے گی؟ اس لیے کہ دعا تو اس کے مذہب میں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ خوشی ہونا اور نیکی ہونا، بھلائی ہونا، جیسے اس نے خدا کے انکار کیا ہے، اسی طرح اس نے اپنے دنیا کے موجودہ رشتوں کا بھی انکار کر دیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سوچ غلط ہے. بلکہ جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور مطلق العنان ہے، مرفوع القلم ہے. جانور کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی پیغمبر نہیں نازل ہوئے، بلکہ وہ ایک فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں، بات ختم. انسان ایسی مخلوق نہیں ہے. آپ غور کیجئے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، دمبوں کا ریوڑ ہوتا ہے، 400 بکریاں، 1000 بکریاں اس میں ہوتی، اور ان کو سنبھالنے کے لیے ایک کتا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 کتے ہوتے ہیں، اور وہ 400-500 بکریوں کو لائن پہ رکھتے ہیں. جہاں کوئی بکری شرارت کرتی ہے، کتا اس کے اوپر جھپٹتا ہے اور وہ بکری فوراً اپنے راستے پہ آ جاتی ہے، اپنے گروپ میں آ جاتی ہے. یہ ہوئے وہ جانور جن کے پاس شعور نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکرام دیا ہے، ہم نے بہت بڑی عزتیں اس کو دی. بنی آدم کے لیے اس طرح کتوں کے ذریعے سے ریوڑ میں کنٹرول کرنا، یہ انسان کے لیے نہیں. انسان کی عظمت، انسان کی قابلیت، انسان کا ادراک، انسان کا شعور، وہ اس بات پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ کتے پر حکومت کرے، کتا اس پہ حکومت نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں. تو جب یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو ہم ڈنڈے کے زور سے ایک جیسا رکھیں اور انسان کو ہم کتے کی نگرانی کے اندر دے دیں، تو پھر آخر وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کون سا لائحہ عمل ہے؟ وہ کون سا تعلیمات ہیں جو انسان کو متحد رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں یکجا رکھنے کے لیے مفید ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی ضروری ہے، انسانوں کی تعلیم ضروری ہے، انسان کے اندر شعور پیدا کرنا ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 125,000 صحابہ کو جو شعور دیا ہے، جو ادراک دیا ہے، جو غیرت دی ہے، جو ایمان دیا ہے، جو امانت داری دی ہے، جو شجاعت دی ہے، جو شفقت دی ہے، حمیت دی ہے، خدا کی قسم کائنات میں کسی استاد نے اپنے شاگرد کی ایسی تعلیم نہیں کی ہے. اصحابی کن نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، اور آپ کا اعتماد صحابہ پر دیکھیے، کانفیڈنس دیکھیے. 125,000 شاگرد کسی کے ہوں اور وہ کہہ دے کہ میرے تمام شاگرد سیدھے راستے پر ہیں، تمام شاگرد 100% درست ہیں، کسی اور انسان کے لیے ایسی بات کرنا ممکن نہیں. 100, 200, 300 شاگرد کلاس میں ہوتے ہیں، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص میرے راستے پر ہے اور میں اس پہ بھرپور اعتماد کرتا ہوں، تو آخر یہ وہ کیا نظریہ تھا؟ اب یہ وہ اصل آج کے ہمارے خطاب کا مدعا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلافات نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کر دیجئے. کہتے ہیں کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 125,000 کا ہوتا ہے. یہ ہماری امت اس وقت ایک مرا ہوا ہاتھی ہے. دشمنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہاتھی مر چکا ہے، یہ ہاتھی سو رہا ہے، کہیں خدا ناخواستہ یہ ہاتھی اٹھ گیا اور جاگ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اور اس شرارت کو جاری رکھنے کے لیے 7 سمندر پار سے دشمن آتا ہے، افغانستان کو تہو تہ کر دیتا، پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی، یہ امت کہیں اٹھ نہ جائے، اس امت میں کہیں اتحاد کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، چلو دوبارہ حملہ کرتے ہیں. آ گئے، عراق کو تہ تیغ کر دیا، تہس نہس کر دیا، مسلمانوں کی وہ مذہبی شہر بغداد اور کوفہ، نجف اور کربلا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تاکہ ان کے ضمیر اور مر جائیں، سوئے رہیں، ان میں کوئی ایسا داعیہ ہی پیدا نہ ہو. کچھ دن گزر گئے، اس امت کو ایک اور سبق سکھانے کی ضرورت ہے، کہیں یہ اٹھے نہ، کہیں یہ اتحاد نہ کر لے، چلو شام پہ حملہ کرتے ہیں. شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جامعہ امویہ کو اڑا دیا، حضرت زینب بی بی کے مزار کو اڑا دیا، کیسی کیسی تکالیف مسلمانوں نے برداشت کی. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ امت میں کہیں دوبارہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ افسوس کہ ہم اب اس چیز کا نام بھی نہیں لیتے. ہم اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اثر آنکھوں پہ، لیکن قوم اور ملک سے بڑھ کے بھی ہمیں ایک تعلیم دی گئی تھی، وہ تعلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم تھی. یہ وہ تعلیم تھی جس نے فارسی اور رومی اور حبشی اور عربی کو مسجد نبوی میں ایک ٹھکانے پر جمع کر دیا تھا. یہ وہ تعلیم تھی جس نے جاہلانہ تعصبات کی آگ کو بجھا دیا تھا. اور یہ وہ تعلیم تھی جو دو قبیلوں کی 100 100 لڑائیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ نہیں، زمانہ اس بات پہ گواہ موجود. لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کا قومیت ہے، سب سے پہلے آپ کا تعصب ہے. لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرق مٹانے کے لیے تو تشریف لائے تھے. لوگوں میں تعصب بھرپور موجود تھا، لوگوں میں قومیتیں قبائلیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے بھرپور طریقے موجود تھے. ایک چیز کی کمی تھی اور وہ اتحاد تھا، وہ ایک نقطے پر جمع ہونا تھا. اور قرآن درس دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، تفرقہ بازی نہ کرو. آج آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پر. حکومتیں بدلتی ہیں لیکن حکمران نہیں بدلتے، یہ عجیب بات. چہرے بدل جاتے ہیں لیکن فلسفہ وہی ہے. مسلمانوں کو باندھ کے رکھنا ہے، غلام بنا کے رکھنا ہے، خبردار کہ یہ کہیں اٹھے نہ، کہیں ان میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو. چلو ایک اور حملہ کرتے ہیں، لیبیا پہنچ گئے، لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تسلی نہیں ہوئی. اس امت کو ایک اور جذبہ اور ایک اور زخم لگانا ضروری ہے، چلو یمن پہ حملہ کرتے ہیں. اور ہمارے سادے اور بیوقوف بھائیوں کو ساتھ ملا لیا اور کہا کہ چلو یمن کے اوپر بمباری شروع. وہاں سے فارغ ہوئے تو ایک اور مسلمانوں کو زخم دینا ضروری ہے، چلو فلسطین پہ حملہ کرتے ہیں، غزہ پہ حملہ کرتے ہیں. جواب کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، تفرقے کی گنجائش نہیں. خدا کی قسم مسلمانوں کے 5 ملک بھی اگر آپس میں اتحاد کر لیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان، انڈونیشیا، صرف یہ 2 ملک بھی اگر آپس میں اتحاد کر لیں تو ان کی طاقت، آبادی، تعداد، نمبرز گیم میں امریکہ سے زیادہ ہے. اور اگر 4 5 مسلمان ملک آپس میں مل گئے اور یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی دشمن کو ہم امت محمدیہ پر میلی آنکھ ڈالنے نہیں دیں گے، خدا کی قسم یہی میدان ہوگا، یہی زمانہ ہوگا، اور یہی دشمن ہوں گے جو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، بھاگ جائیں گے. لیکن افسوس کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمیں تو تمیز کا بائیکاٹ کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے. شادی میں زبردست پیپسی چل رہی ہے، 7 اپ چل رہی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. باہر نکلو تو مغربی ریسٹورنٹس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، میکڈونلڈز میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا درس دیا تھا. یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بول رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں شعور کی کمی ہے. کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دیں، اے اللہ یہ لوگ جو غزہ کے مسلمانوں کو ذبح کرتے تھے، میں نے ان کی مشروب کو چھوڑ دیا تھا. اے اللہ یہ لوگ جو کھلے عام مسلمانوں کے خلاف ساتھ دیتے ہیں، میں نے ان کی چکن چھوڑ دی تھی، میں نے ان کا برگر چھوڑ دیا تھا، اتنا تو کرو. اس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ تکالیف کوئی آسان بات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت بدر کے دن سے زیادہ مشکل دن بھی کوئی دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب میں طائف گیا تھا اور میری ہی قوم والے مجھے پتھر مارتے تھے اور میں نے کسی سے پناہ مانگی اور مجھے کسی نے پناہ بھی نہیں دی، اور میں خونوں سے لت پت ہو کر واپس اپنے گھر کو لوٹا، وہ دن بدر کے دن سے زیادہ تکلیف اس دن موجود تھی۔ اس دین کے لیے حضرت حمزہ نے جان دے دی، مصعب ابن عمیر نے جان دے دی، عبداللہ ابن رواحہ کٹ گئے، جعفر طیار کٹ گئے، عمار ابن یاسر نے گردن کٹا دی، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے گردن کٹا دی، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حسین نے قربانی دی، کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، اور آج ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ ہم ایک تمیز کا بائیکاٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت کی توفیق دیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی دین کا ساتھ دینے کی توفیق اور جذبہ نصیب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات سوال و جواب سننا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام ضرور کیجئے، کسی کی نمازی کے آگے سے گزرنا یا سجدے کی جگہ پہ بیٹھنا گناہ عظیم ہے، احتیاط کیجیے گا۔ سوال پوچھا ہے کہ جہاد کی کس صورت میں والدین سے اجازت ضروری نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جہاد عمومی طور پہ دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں فرض کفایہ اور دوسرے کو کہتے ہیں نفیر عام۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب کا محاذ پر، جہاد پر، لڑائی میں حاضر ہونا لازم نہیں، کچھ مسلمان جائیں جہاد کریں اور کچھ مسلمان پیچھے رہیں اور اسلامی ریاست اور سلطنت کے جو امور ہیں وہ جاری رہیں۔ لیکن کبھی کبھی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ حکمران وقت جو عادل ہو، مسلمان ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، وہ اعلان کر دے کہ تمام مسلمانوں کا جہاد اور لڑائی میں شرکت لینا، شرکت کرنا اب لازم ہے، اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ اور نفیر عام کی صورت میں بیوی کا شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں، بیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں، بیٹی کا ماں سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اتنی زیادہ جب ایمرجنسی صورتحال اللہ حفاظت فرمائے پیدا ہو جائے تو پھر اس صورت میں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ نفیر عام کے لیے جیسے حکمران وقت کا آرڈر لازم ہے، اسی طرح مفتی اعظم وقت کا فتویٰ بھی ضروری۔ جب یہ سب کے سب متفق ہو جائیں کہ اب مسلمان کے لیے لڑنے اور مرنے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں نفیر عام کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ کیا مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں؟ مسجد کے امام عموماً مستحقین ہوتے ہیں، غربا مساکین ہوتے ہیں، آپ حضرات ان کو تنخواہ بھی اتنی کم دیتے ہیں کہ ساری زندگی کی تنخواہ اس کی جمع کر لی جائے تب بھی وہ سیٹ نہیں بنتا، اس لیے ایسی صورت میں مسجد کے امام کو امداد کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا بہترین مصرف ہے، بشرطیہ کہ وہ مستحق ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، کیا یہ بات 100% غلط ہے؟ 10 صحابہ کرام سے شب برات کا ثبوت ثابت ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں شعبان کی 15ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ گھر پہ نہیں تھے، میں نکلی اور میں نے جا کے بقیع میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور دعا فرما رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھ سے کہا اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، کوئی خاص قسم کی بکری ہوگی جس میں بال بہت زیادہ تھے، فرمایا قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان احادیث کے ہوتے ہوئے جو شب برات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. لیکن شب برات کا مطلب وہ بھی نہیں ہے جو بدعتی کرتے ہیں. شب برات کا مطلب اگر بتی کی فیکٹری، شب برات کا مطلب گلابوں کی فیکٹری، یہ نہیں ہے مراد اس سے، بلکہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو اعمال ہیں وہ کریں. پوچھا ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بلکہ افضل ہے. قرآن کی تلاوت کا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ زبان سے قرآن کے کلمات ادا کرنا مستقل عبادت ہے، اور آنکھوں سے قرآن کریم کے حروف کو پڑھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کریں اور تفصیلی کریں تو مصحف کھول کے دیکھ کر پڑھنا یہ بہت زیادہ بہتر ہے، بوجہ کسی موبائل میں دیکھنے کے یا اسکرین میں دیکھنے کے، وہ مناسب نہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مسجد میں قرآن کے نسخے رکھوانا درست ہے. ہر وہ عمل جو مسلمان کو نیکی کی طرف مددگار ہو، ممد ہو، نیکی کی ترغیب دیتا ہو، نماز میں کام آتا ہو، وضو میں کام آتا ہو، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے درست اور صحیح ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی غنیمت میں بہت زبردست باغ ملا تھا. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اس باغ کو میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیسے کروں؟ آپ نے جواب دیا اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو. چنانچہ وہ باغات کہتے ہیں آج بھی جو وہاں کے جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اور ٹرسٹ ہیں ان کے وہ زیر نگرانی ہیں، اور آج بھی ان باغات کی آمدن سے مسلمانوں کے مصارف پورے کیے جاتے ہیں، بیواؤں کی شادیاں کی جاتی ہیں، مساکین کے رشتے کیے جاتے ہیں. تو جس طرح صرف قرآن کا نسخہ وقف نہیں ہے بلکہ زمین بھی وقف کر سکتے ہیں اور بڑی بڑی تعمیرات بھی وقف کر سکتے ہیں. حرمت مصاہرت کیا چیز ہے؟ حرمت مصاہرت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رشتوں کی احترام اور رشتوں کی حرمت لازم کی. جیسے باپ کا بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ماں کا بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ خونی رشتہ ہے، اسی طرح سسرالی رشتوں کی حرمت اور احترام بھی شریعت میں موجود ہے. جب آپ کی کوئی بیگم بن جائے تو پھر اس کے اصول اور اس کے فروع یہ آپ کے لیے حرام ناجائز ہیں، جیسے آپ کے لیے آپ کی نانی ناجائز، جیسے آپ کے لیے آپ کی دادی ناجائز ہے. اسی طرح حرمت مصاہرت میں، مصاہرت کہتے ہیں سسرال کو، سسرالی رشتوں میں بھی اسی طرح یہ قانون چلتا ہے. ہاں لیکن احتیاط اس میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حرمت مصاہرت جیسے نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور جیسے نکاح فاسد سے ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح شہوت اور بغیر کسی رکاوٹ کے مس کرنے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. بالفاظ دیگر اگر کسی شخص نے العیاذ باللہ واستغفر اللہ کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے اس کی جو اصول ہیں وہ بھی اس پہ حرام ہو چکے ہیں، اور جو اس کے فروع ہیں وہ ایک طرح سے اس کی بیٹی بن چکی ہے، بیٹا بن چکا ہے، اس لیے اب ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ممکن نہیں ہے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں، دارالافتاء سے رجوع کر لیں تو بہتر. مجھے ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو بیگم کے جنازے کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیگم کے جنازے کو بھی ساتھ لے چلے اور تدفین میں بھی شرکت کرے، اور شوہر کو بیگم کا چہرہ دیکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، اتنی بھی زیادہ کوئی پابندی نہیں ہے، بیچاری ابھی مری ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نکل جاؤں یہاں سے، ایسا نہیں ہے. بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جامع مسجد میں جمع نہیں ہوتے، کیا جمعہ ہو جاتا ہے؟ جمعہ ہو جاتا ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے، لیکن اس طرح دستور بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے. پوچھا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کیا ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے پڑھیں گے؟ صلاۃ و تسبیح وہ نماز ہے، پہلے تو یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء نے کلام کیا ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کبھی سال میں ایک مرتبہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ طیبہ اس میں پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور 4 رکعت دو ایک سلام سے ہوتا ہے. صلاۃ و تسبیح 2 رکعت نہیں ہے، بلکہ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت ایک سلام سے جو پڑھیں گے وہ نماز ہے جو حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح کبریٰ و صلاۃ و تسبیح صغرا، دو قسم کی صلاۃ و تسبیح ہیں، ایک یہ جس کا میں نے ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ مطلقاً الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیح سجدے میں کر لیں، نماز میں کر لیں، تو یہ بھی صلاۃ و تسبیح ہے اور حدیث سے اس کا ثبوت بھی موجود ہے. امیر الحسن ولد عزیز الحسن کی زندگی اور صحت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دیں. ہمارے حضرت والد صاحب کے بہت عزیز دوست ہیں سہیل میاں صاحب، ان کی بیگم کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت دیں، اور حکومت وقت کو بھی اللہ تعالیٰ شرم و حیا دے. ہمارے ایک مدرسے کا پانی 2 مہینے سے بند کیا ہوا ہے اور کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے راستے سے دور دفع کر دے، اور یا اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور ہر قسم کے شرارتیوں کو ہم سے دور رکھے. وسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اہل غزہ کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں دین و دنیا کے اندر بہترین طریقے سے اس کا اجر، اس کا بدلہ خوشحالی کی صورت میں، عزت کے بدل صورت میں، اور وقار کے صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کریں. ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد، اتفاق اور یگانگت نصیب کرے. الیکشن کے نام پہ ایک دوسرے کی جو عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن جو لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ